أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق الله العظيم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے گزشتہ دو جمعوں سے ہم اسلام کے آئلی نظام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جو بلا شک و شبہ اجتماعیات انسانی کے لیے بمنزلہ اساس ہے، اس لیے کہ انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف جو ارتقاء ہوتا ہے انسانی زندگی میں اس کا پہلا قدم ایک خاندان کا وجود میں آنا ہے. اگر یہ پہلا قدم درست سمت میں اٹھے گا، یہ پہلی منزل اگر مستحکم ہوگی، تو پھر اس پر جو مزید تعمیر ہوگی یقیناً وہ درست سمت میں بھی ہوگی اور مستحکم بھی ہوگی. اور اگر اسی میں فساد رونما ہو جائے یا ضعف ہو، تو اوپر کی تمام منزلوں میں وہی ضعف اور وہ فساد کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر رونما ہوگا. خشت اول چونے حد میں مار کج تاثریا میر امد دیوار کج. اگر پہلی ہی اینٹ ٹیڑھی رکھی گئی ہو تو ظاہر بات ہے کہ اب باقی اینٹیں تو اس پر رکھی جائیں گی. کتنی ہی آپ اس دیوار کو اوپر اٹھا لیجئے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو کجی جو ہے موجود رہے گی. یہی وجہ ہے جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ قرآن مجید میں اجتماعیات انسانی کی جو یہ پہلی منزل ہے اس پر سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بحث ہوئی. اس سے اوپر کی منزلوں کے بارے میں اجمالی مباحث ہیں، بنیادی اصول دے دیے، لیکن اس کے بارے میں بڑے تفصیلی احکام. اب تک جو گفتگو ہو چکی ہے اس کا بھی خلاصہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ خاندان کے ادارے کی میں نے تین سمتیں معین کی تھیں، تھری ڈائمینشنز. اس میں اہم ترین معاملہ تو ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ ازدواج، یہ جڑ ہے، بنیاد ہے جس سے خاندان وجود میں آتا ہے. اس کی پھر دوسری ڈائمینشن ہوگی اولاد، والدین کے ساتھ اولاد کا ربط و تعلق. اور تیسری ڈائمینشن ہوگی اس اولاد کے مابین رشتہ اخوت، بھائیوں میں، بھائی بہنوں میں، بہنوں میں، یہ اس کی تیسری ڈائمینشن ہے. تو اگرچہ اہمیت کے اعتبار سے تو وہ جو تعلق ہے ازدواجی وہ ہے بنیادی اور اہم ترین، لیکن سب سے پہلے میں نے گفتگو کی تھی والدین اور اولاد کے مابین جو ربط و تعلق ہے اسے قرآن مجید کن اساسات پر استوار کرتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک والدین کے دل میں اولاد کی محبت کا تعلق ہے وہ فطرت نے خود ہی اتنی ڈال دی ہے کہ اس کے لیے مزید کسی تاکید کی ضرورت نہیں ہے. یہ فطرت جو اپنی گاڑی چلوانا چاہتی ہے بقائے نسل، اسی سے تو تسلسل ہوگا، تو یہ تو فطرت کا تقاضا ہے، لہذا اس کا بھرپور جو داعیہ ہے وہ انسانوں کے اندر پہلے سے اللہ نے رکھ دیا ہے. کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی قرآن میں حدیث میں کہ اپنی اولاد سے محبت کرو، کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ وہ تو ہے موجود، بلکہ اس کے برعکس بات ملے گی کہ اس محبت کو چیک کرو، یہ ایک مناسب حد سے بڑھنے نہ پائے، ورنہ یہ ہوگا کہ ان کی محبت میں ان کو اچھے سے اچھا کھلانے اور پلانے اور پہنانے کے لیے تم اپنی عاقبت تباہ کروا لو. بلکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس محبت کو اس رخ پر بھی نہ بڑھنے دو کہ ان کی تربیت غلط ہو جائے. تربیت اولاد کے ضمن میں تمہاری مثبت ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. یہ تو مثبت رول ہے, اور منفی یہ ہے کہ اپنے آپ کو تو کم سے کم بچاؤ کہ ان کی محبت کہیں تم سے کوئی غلط کام نہ کروا دے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم, اہل ایمان جان لو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں, ان سے بچو. دوسری طرف البتہ بہت شدت کے ساتھ ضرورت ہے, اولاد جب جوان ہو جائے اور اپنے پورے جو قوت کا ان کا دور ہے اس کو پہنچی ہو اور والدین ضعیف ہو گئے ہوں, یہاں ہے تاکید اور انتہائی تاکید. چار مقامات تو میں نے عرض کیا تھا کہ میرے سامنے موجود ہیں کہ جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس موضوع پر یہ جو مقام ہے قرآن مجید کا, یہ کلائمیکس ہے, یہ چوٹی ہے. پھر والدین میں سے بھی حسن سلوک میں کیا نسبت ہوگی والد اور والدہ کے مابین, وہ میں نے حدیث سے بھی آپ کو بتایا اور قرآن مجید میں بھی سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں اس کو واضح کر دیا گیا کہ والدہ کا حق جو ہے حسن سلوک کا, وہ کم سے کم تین درجے مقدم ہے والد سے. اس کو جو متوازن کرنے والی بات ہے وہ بھی میں نے عرض کی تھی, ذرا دہرا رہا ہوں آج. قانوناً شریعت اسلامی میں اولاد باپ کی ہے, ماں کی نہیں ہے. سیپریشن ہوگی تو اولاد جو ہے وہ باپ کی ہے, ماں کا کوئی حق اولاد پر قانونی نہیں ہے. لہذا اخلاقی حق جو ہے وہ باپ کے مقابلے میں تین گنا رکھ دیا گیا. یہ ہے اصل میں توازن کے جو اسلام قائم کرتا ہے مختلف اعتبارات سے. اس کے بعد پچھلے جمعے جو گفتگو ہوئی تھی وہ تھی پھر وہ جو دوسری ڈائمنشن ہے, بلکہ اصل میں تو وہ بنیاد ہے, مرد اور عورت کے درمیان رشتہ ازدواج اور اس میں توازن. اس کے ضمن میں جو اہم ترین بحث تھی وہ پچھلی مرتبہ جس طرح بھی اب ہو سکا وقت کی اس تنگی کے باوجود وہ میں مکمل کر چکا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ مساوات مرد و زن کا جو تصور اور فلسفہ اس دور میں بڑے شد و مد کے ساتھ اور بڑے آن بان کے ساتھ پیش ہوا ہے اور جس کی کہ صدائے بازگشت آپ کو اپنے اخبارات میں ہمیشہ نظر آئے گی, انگریزی اخبارات میں خاص طور پر یہ بحث ملے گی, اور عورتوں پر مردوں کی حکومت اور عورتوں کے حق کو غصب کرنے کا معاملہ اور عورتوں کی طرف سے وہ احتجاج اور عورتوں کے مردوں کے مساوی ہونے کا وہ فلسفہ بڑے ہی زور شور کے ساتھ دلائی کے ساتھ یہ ہمارے ہاں پیش ہوتا رہتا ہے. یہ اصل میں کوئی خود ہمارا اپنا سوچا سمجھا اور ایجاد کردہ فلسفہ نہیں ہے, اصل میں یورپ کی نقالی ہے, اس تہذیب سے مرغوبیت کا ایک مظہر ہے. اس میں عرض کر چکا ہوں کہ دو بالکل مختلف ہیں اصل میں معاملات جن میں خلط مبحث ہو جاتا ہے. ایک مساوات ہے مرد اور عورت کے درمیان بحیثیت انسان ہونے کے, اس کا سب سے بڑا علمبردار قرآن مجید ہے. عورت اور مرد دونوں انسان ہونے کی حیثیت سے بالکل مساوی, کوئی فرق نہیں, بنیادی انسانی حقوق میں کوئی فرق نہیں. ان کا جو اخلاقی رویہ ہے اس کے اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں کوئی فرق نہیں. جو عورت کی کمائی ہے وہ عورت کے لیے ہے, جو مرد کی کمائی ہے وہ مرد کے لیے ہے. عورت نے اگر نیکیاں کمائی ہیں اس کا ثواب اسی کو ملے گا, اور مرد نے اگر کوئی نیک اعمال کیے ہیں اس کا اجر و ثواب اسی کو ملے گا, اور عورت نے اگر کوئی غلط حرکات کی ہیں تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا, اور مرد نے کوئی گناہ کمائے ہیں تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا. یہ دونوں جو ہیں اس اعتبار سے بالکل مساوی. تو بحیثیت انسان جو ہے مساوات ایک قانونی تشخص جیسے مرد کو حاصل ہے ویسے عورت کو حاصل ہے. جیسے پراپرٹی اون کرنے کا حق مرد کا ہے ویسے ہی عورت کا بھی. تو یہ جو ایک تشخص ہے ایک لیگل اینٹیٹی ہونے کی حیثیت مرد اور عورت کی مساوی ہے. اللہ کی نگاہ میں نیکی اور بدی اور اخلاقی رویے کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے. بعضکم من بعض فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. کوئی فرق ہی نہیں ہے ہماری نگاہوں میں کسی کے مرد ہونے سے اور کسی کے عورت ہونے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ان کا طرز عمل, ان کی نیکیاں, ان کے اعمال جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ ہیں. لیکن جب یہ مرد اور عورت شوہر اور بیوی کی شکل میں ایک دوسرے سے متعلق ہوتے ہیں اب مسئلہ بالکل مختلف ہے. اب مسئلہ مرد اور عورت کی مساوات کا نہیں ہے, شوہر اور بیوی کے معاملے کا ہے. زمین و آسمان کا فرق, جس کی سادہ سی مثال میں دے چکا ہوں کہ ایک انسان مرد ہی ہیں دونوں, یہ مرد اور عورت کے درمیان بات چھوڑ دیجئے, مرد ہیں دونوں, لیکن ایک افسر ہے اور ایک ماتحت ہے. افسر اور ماتحت ہونے کی حیثیت سے وہ برابر نہیں ہے. وہ حکم دے گا اور اس کا کام ہے کہ حکم مانے. ایک کمانڈر جو ہے وہ بھی انسان ہے اور ایک عام سپاہی بھی انسان ہے, لیکن اختیارات کے معاملے میں یہ برابر نہیں ہے. زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے. یہ فرق اور تفاوت ہے کہ جو قرآن مجید پوری وضاحت کے ساتھ الفاظ اس نے ایسے استعمال کیے ہیں کہ جس میں کسی اجتماع کی گنجائش نہیں ہو. کسی کو پسند نہیں ہے تو وہ ڈکلیئر کر دے کہ مجھے قرآن کا راستہ پسند نہیں. قرآن نے کوئی ایمبیگوٹی نہیں رکھی ہے کہ کہیں کو غلط مبحث ہو, بات واضح نہ ہو, مبہم ہو. نہیں, بات صاف. الرجال قوامون علی النساء, اس کا ترجمہ آپ کو بعض جگہوں پر ملے گا, مرد عورتوں پر حاکم ہیں, اور بالکل صحیح ترجمہ. اس لیے کہ کوئی ادارہ جو ہے اجتماعی, کوئی نظم جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا جہاں ٹاپ پر دو برابر کے اختیار رکھنے والے افراد ہو. کوئی محکمہ ایسا دکھائیے کہ جس میں جو ٹاپ پر دو افراد بالکل برابر بیٹھے. ایک ڈائریکٹر ہوگا, ڈپٹی ڈائریکٹر دس ہو کوئی پرواہ نہیں, ڈائریکٹر دو نہیں ہو سکتے, وہ تو ایک ہی ہوگا. البتہ نیچے جو ہے اس کے اندر آپ تقسیم کرتے چلے جائیے. ٹاپ پر اگر ایک نہیں ہے تو وہ نظم نہیں کر سکتے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو تو قرآن مجید نے بڑے اہتمام کے ساتھ توحید کی دلیل کے طور پر استعمال کیا ہے. اس پوری کائنات کا نظم درہم برہم ہو جائے اگر یہاں ایک سے زیادہ, وہ آخری اختیار رکھنے والی ہستی جو ہے وہ اگر ایک سے زائد ہو تو نہیں چل سکتا. اگر اس میں جیسا کہ تمہارا خیال ہے اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہیں صاحب اختیار, دیویاں اور دیوتا, اس میں تو فساد رونما ہو جاتا. لا فساد تا. اسی طرح سورہ مومنون میں فرمایا ہے کہ اگر یہ مختلف لوگوں کی مختلف ہستیوں کی تخلیق ہوتی ہے کائنات, تو ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے حصے کی کائنات سنبھال کر وہ بیٹھ جاتا, وہ تفاوق کیسے ہوتا کہ جس سے یہ پورا نظام چل رہا ہے. گندم کا تو ایک دانہ پیدا نہیں ہوگا اگر اس میں ہوا بھی اپنا حصہ نہ دے, زمین بھی اپنا کام نہ کرے, سورج بھی اپنی تمازت نہ دے, ہر شے اگر کامل موافقت کے ساتھ اس میں شامل نہ ہو تو گندم کا ایک دانہ پیدا نہیں ہو سکتا. اور اگر اس پر مختلف ارادے کار فرما ہو تو یہ کیسے نظام چلے. تو یہی توحید کی دلیل ہے. اور گھر کے اس چھوٹے سے ادارے یا محکمے, اس کو بھی قائم رکھنے کے لیے, مستحکم رکھنے کے لیے بالکل قرآن نے واضح کر دیا, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا. اس کے لیے دلیلیں دو دے دی. ایک تو یہ کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, وہ میں نے عرض کیا تھا کہ خلقت میں فرق ہے, نفسیاتی ساخت میں فرق ہے, جسمانی ساخت میں فرق ہے. گر تو نمی پسندی تغیر کن قزارہ, کسی عورت کو عورت ہونا پسند نہ ہو کیا کرے گی آخر, مردوں کا سا لباس پہن لے گی, مردوں کے سے بال کٹوا لے گی, مردوں کے سے جوتے پہن لے گی, مرد تو نہیں بنے گی. اللہ نے جس کو جو بنایا ہے, جو چیز کے اس کے اختیار سے باہر ہے, جو اللہ نے خلقت کے طور پر جو کچھ بھی ہمیں بنا دیا ہے اس پر ہمیں راضی اور مطمئن ہو کر اب سوچنا چاہیے اس میں بہتر سے بہتر طرز عمل ہم کیا اختیار کر سکتے ہیں. تو یہ جو فیزیولوجیکل یا سائیکولوجیکل یہ جو انسان کی ترکیب ہے اس میں جو فرق و تفاوت ہے اس میں ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے. پھر یہ کہ اسلام نظام وہ قائم کرتا ہے کہ ساری جو مالی ذمہ داریاں ہیں معاشی ذمہ داریاں ہیں پورا بوجھ جو ہے وہ معاش کا وہ مرد پر ڈالتا ہے. بما فضل اللہ بعضہم علی بعض میں نے عرض کیا اس میں حالانکہ نکاح کے معاملے میں اگر آپ اصولی طور پر دیکھیں تو جیسے مرد کو عورت کی ضرورت ہے ویسے ہی عورت کو بھی مرد کی ضرورت ہے, احتیاج برابر ہے, لیکن یہاں بھی سمبولک حیثیت میں مہر رکھا ہے کہ مرد مہر دے. یہ مہر کوئی قیمت نہیں ہے معاذ اللہ عورت کی, بلکہ در حقیقت ایک علامت ہے اس بات کی کہ طالب مرد ہے, عورت مطلوب کے درجے میں. جس طرح مرد میں فعل ہے عورت میں انفعال ہے, یہ انسانی ساخت ہے, نفسیاتی ساخت. مرد میں اقدام ہے, عورت کی نفسیات میں گریز ہے. عورت کا حسن ہی گریز کے ساتھ ہے, گریز نہ ہوگا تو وہ عورت عورت نہ رہے. اقدام اگر اس میں پیدا ہو گیا تو در حقیقت وہ عورت کی صورت میں ایک مرد ہے. تو یہ جو نفسیاتی اور جسمانی ساخت کا فرق ہے اور پھر معاش کا پورا بوجھ جو ڈال دیا گیا اس کی بنا پر مرد حاکم ہے عورتوں پر, اس کی ضمن میں آج میں یہ چاہتا ہوں کہ دو حدیثیں آپ کو سنا دوں. ایک حدیث کا متن تو میرے سامنے نہیں ہے اس وقت, میں چاہتا تھا کہ تلاش کر کے اس کا متن لے آؤں لیکن مجھے آج اس وقت نہیں مل سکا. حضور نے تین تین اوصاف کے گروپ بنائے کہ اے مسلمانوں, یہ انڈیویجول لیول پر بھی ایسی آپ کو احادیث ملے گی حضور کے اقوال حکیمانہ, ثلاثن مہلکاتن و ثلاثن منجیاتن, تین چیزیں ہیں انسان کو ہلاک کرنے والی اور تین چیزیں ہیں انسان کو نجات دینے والی. ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ فہون متبعن و شہن متعن و ایجاب المرء بنفسہ و ہی اشدہن, ہوائے نفس جس کی پیروی کی جائے, دل کا لالچ اور بخل جس کا اتباع کر لیا جائے, اور انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, تکبر اور غرور اور فخر, اور یہ سب سے بڑھ کر مہلک مرض. اس کے برعکس تین لائے آپ کہ جو منجیات ہیں, یہ تو ہے انفرادی سطح پر. اجتماعی سطح پر بھی تین تین اوصاف کے حضور نے گروپ بنائے ہیں کہ اگر یہ تین بس تمہارے اندر ہوں, کہ اگر تمہارے عمرا جو ہیں وہ سخی ہوں, اغنیاؤکم وہ تمہارے لیے وہ دولت کے محبت کرنے والے نہ ہو بلکہ دولت کو خیر کے کام پر صرف کرنے والے ہوں, تمہارے عمرا جو ہیں وہ بھی تم میں سے بہترین لوگ ہوں جن سے تم محبت کرتے ہو, اور ایک تیسرا وصف ہے جو مجھے یاد نہیں آ رہا, اگر یہ ہو تو زہر الارض خیر لکم من بطنہا, اس حالت میں تو زمین کی پیٹھ تمہارے لیے بہتر ہے اس کے پیٹ سے, یعنی تمہارا زندہ رہنا بہتر ہے مر جانے سے. زمین کی پیٹھ پر ہم ہیں جب تک زندہ ہیں, چل رہے ہیں, اور جب مرتے ہیں تو زمین کے پیٹ میں اتار دیے جاتے ہیں. زہر الارض خیر لکم من بطنہا, زمین کا پیٹ جو ہے اس کے مقابلے میں اس کی پیٹھ پر تمہارا رہنا یہ بہتر ہے. اور اگر اس کے برعکس تین اوصاف پیدا ہو جائیں, اور ان میں سے ایک وصف وہ ہے جس کے لیے میں نے یہ حدیث آپ کو سنائی, امورکم الی نسائکم, جب تمہارے معاملات جو ہیں وہ تمہاری عورتوں کے ہاتھوں میں آ جائے, باغ ڈور جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہو, فیصلے وہ کر رہی ہو, اور تم موم کی ناک بن کر ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ کہیں ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر مڑ رہے ہو, تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا, تمہارے لیے زمین کا پیٹ بہتر ہے زمین کی پیٹھ سے, یعنی تمہارا مر جانا بہتر ہے تمہارا زندہ رہنے سے. یہ ہے وہ معاملہ, ذہن میں رکھیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی شرح بیان کی, الرجال قوامون علی النساء. جب تک یہ معاملہ رہے گا تب تک تو ٹھیک ہے, اجتماعیت صحیح رہے گی, نظم صحیح قائم رہے گا, معاشرہ صحیح ہوگا. جب برعکس ہو جائے گا, امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا, تو زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کی پیٹھ سے بہتر ہے. اسی سلسلے میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری امام مسلم دونوں نے، گویا کہ متفق علیہ روایت ہے. اور حضور سے جو روایت کرنے والے ہیں وہ حضرت اسامہ ابن زید ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت زید ابن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے، اور ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہما. عجیب بات یہ ہے کہ جو عرب سے باہر کی جو جنگیں ہوئی حضور کی زندگی میں، حیات طیبہ میں، جنگ موتا، اس پر حضور نے سردار مقرر کیا حضرت زید کو. اس کے بعد جو سفر تبوک ہوا وہ حضور نے خود آپ کے اپنے زیر قیادت ہوا. اور جب آپ مرض وفات میں تھے اس وقت جو جیش تیار تھا اس جیش پر حضرت اسامہ کو سپہ سالار بنایا تھا، تو حضور کو بہت محبت تھی دونوں سے. وہ حضرت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں، ما ترک تو، حضور نے ارشاد فرمایا، ما ترک تو بادی فتنۃ ہی اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے حق میں عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر زیادہ مجھے. فساد جب رونما ہوگا، معاشرے میں بربادی جب آئے گی، وہ اسی وقت آئے گی جب عورتوں میں نشوز ہو، وہ سرتابی کریں، وہ اپنے اس مقام پر راضی نہ ہو جس مقام پر کہ اللہ نے انہیں رکھا ہے. الرجال قوامون علی النساء، جب اس کو چیلنج کریں گی معاشرے کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے گا. اور پھر فتنے کی ظاہر بات ہے کہ کوئی ایک ہی ڈگر نہیں ہوتی، وہ نہ معلوم کتنی صورت اختیار. تو یہ بات اچھی طرح جان لیجئے، کسی کو پسند ہو یا نہ پسند، گر تو نبی پسندی تغیر کن قدارہ، اگر نہیں پسند ہے تو یا قرآن مجید سے آپ استعفی دے دیجئے، یا قرآن مجید سے اگر ہمت ہے تو ان الفاظ کو کھرچ دیجئے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، اس میں سے کچھ کھرچا نہیں جا سکتا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہ الفاظ تو رہیں گے، چاہے ان کو پڑھ کر آپ اپنا جھکا لیں شرم سے کہ یہ کیا بات کہہ دی گئی، بڑی دقیانوسیت کی بات. مجھے یاد آیا ہے واقعہ کہ جب ہمارے ہاں قرارداد مقاصد پاس ہو رہی تھی، وہ پہلی دستور ساز اسمبلی، تو اس وقت ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے برملا کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ آج ہماری گردنیں شرم سے جھک گئی ہیں، آج ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ حاکمیت اللہ کے لیے اس دور میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کر تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ حاکمیت خداوندی اور یہ کیا تصورات ہیں؟ آج ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. وہی بات اس معاملے میں بھی ہے. اسلام کی تعلیمات اپنی جگہ اٹل ہیں. اول تو یہ کہ خود اپنے اندر ہمت پیدا کیجیے، اپنے گھروں کے نظام کو سنبھالیے، اور اس میں وہ رنگ پیدا کیجئے کہ جو اسلام چاہتا ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. ایک اور حدیث آپ سن لیجئے، اس کو روایت کیا امام ترمذی نے، اور ان کے کہنے کے مطابق اس کا درجہ ہے حسن کا، حسن صحیح. اس کی روح سے حضور فرماتے ہیں، اور اس کو روایت کیا حضور سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. ذرا غور سے سنیے، جو مقام ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جو معین کیا ہے ہمارے لیے نظام، اور ہمارا کام یہ ہے اگر اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان ہے تو سر تسلیم خم کرے، اس کو مانے، اور ماننا بھی اس طرح کا ہو جیسا کہ سورہ نساء میں فرمایا کہ اس طور سے مانے کہ دلوں میں بھی کوئی اس کے بارے میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے. فبما رحمت من اللہ لنت لہ، میں نبی، یہ تو اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں اور بہت ہی نرم خو ہیں. آیت میں سنانا چاہ رہا سورہ نساء کی کہ یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہوں گے، فلا وربک لا یومنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے نبی یہ مومن نہیں ہوں گے ہرگز، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے. کب تک؟ جب تک کہ ہر معاملے میں یہ آپ کو آخری حکم تسلیم نہ کریں، اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس کو اس طرح تسلیم نہ کریں کہ ان کے دلوں کے اندر بھی کوئی تنگی نہ ہو. اگر مان تو لیا ہے لیکن دل میں کچھ تنگی ہے، یہ حکم کیوں دے دیا گیا، یہ تو کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہو رہا، تو جان لیجئے کہ یہ ریڈ سگنل ہے اس بات کا کہ ایمان نہیں. ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہماری سوچ اس طریقے سے اس سانچے میں ڈھل گئی ہو کہ بات تو صحیح وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے نفس کو پسند ہو یا نہ پسند. تو حدیث سنیے، حضور فرماتے ہیں لو کنت آمرن احدن ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد زوجها. اگر میں کسی انسان کو، کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لو کنت آمرن احدن ان یسجد لاحد، کسی کو بھی اگر، یہ تو شریعت محمدی علیہ صاحب صلات و السلام میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو چکا ہے مطلقاً. ایک تو سجدہ تعبدی تھا، وہ تو ہمیشہ سے حرام ہے. ایک سجدہ تعظیمی ہے کہ کسی کے تعظیم کے لیے اس کے سامنے جھک جایا جائے. اس کا ایک انداز تو وہ ہوتا ہے جو بالکل غیر ارادی طور پر ہوتا ہے، آپ کا کوئی بزرگ آ گیا ہے تو آپ اس سے کھڑے ہو کر بھی ملیں گے تو تھوڑا سا جھکاؤ ہوتا ہے آدمی کے کھڑے ہونے میں. یہ تو قنوت کا لفظ ہے. قنوت کسی کو کہتے ہیں، دعائے قنوت کھڑے ہو کر مانگے جانے والی دعا، لیکن اس کھڑے ہونے کر مانگے جانے والی دعا میں بھی وہ کھڑے ہونے کا انداز جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اس میں وہ ایک جھکاؤ ہوتا ہے. وہ سینہ ٹان کر جو ہے انسان کھڑا نہیں ہوتا، گردن اکڑا کر، گردن بھی جھکی ہوگی اور کچھ خم بھی ہوگا تھوڑا سا، یہ قنوت ہے. اور ابھی جو میں نے آیت آج شروع میں پڑھی اس میں بھی خواتین کے لیے لفظ قانتات آیا، فصالحات قانتات، جو نیک بیبیاں ہیں، جو وہ ایسی خواتین ہیں کہ جیسی خواتین اسلام کو پسند ہیں. ایک مومن خاتون کا پہلا وصف ہے قانتات، ان میں فرما برداری کا وصف ہوگا. تو وہ جو ایک ہے سجدہ تعظیمی، اس کی ایک شکل پھر رکوع کی ہو جاتی ہے، اس کی ایک شکل وہ ہے کہ بالکل سجدہ ہی ہو جائے. اور یہ کورٹس میں، بادشاہوں کے درباروں میں ہی ہوتا رہا. یہی تو وہ چیز تھی جس کے خلاف حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے موقف اختیار کیا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار. تو سجدہ تعظیمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے قبل تک یہ جائز تھا. کسی انسان کی تعظیم کے لیے آپ رکوع کی حد تک بھی جھک سکتے تھے، اور اس سے بھی آگے اگر تعظیم کے اظہار کے لیے اگر جھکتے تو وہ جائز تھا، ناجائز تھے. لیکن شریعت محمدی میں جہاں ہر چیز اپنی تکمیلی درجے کو پہنچ گئی، وہاں وہ مزاج جو ہے توحیدی مزاج، وہ بھی اس انتہا کو پہنچ گیا ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام میں مطلق ہے کسی کے لیے، پیر کے لیے، مرشد کے لیے، افسر کے لیے، بادشاہ کے لیے، کسی کے لیے جائز نہیں. یہ ہے اصل میں پس منظر جس کو یہاں دیکھیے اس حدیث میں. اگر جائز ہوتا لو کنت آمرن احدن ان یسجد لاحدن، اگر کسی درجے میں بھی میری شریعت میں کسی انسان کا کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اگر میں اس کا حکم دیتا، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ زَوْجَهَا، تو میں حکم دیتا عورت کو، بیوی کو، کہ وہ سجدہ کرے اپنے شوہر. یہ ہے وہ انداز کہ جو اس نظم کو قائم رکھنے کے لیے، گھر کے اس ادارے کو ایک مستحکم ادارہ بنانے کے لیے یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے. اس دور کے مزاج سے اس کی عمومی طور پر ہم آہنگی نہیں ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس وقت تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اسلام کا نظام کیا ہے، آبجیکٹولی سمجھنا ہے، اس کو پھر کیسے اچیو کیا جائے، فاصلہ کتنا ہے، بوجھ کتنا ہے، اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا، فساد کتنا رونما ہو چکا ہے، یہ اس کے وہ اپلائیڈ پہلو ہیں، عملی پہلو ہیں، اس پر اس وقت گفتگو نہیں ہو رہی. اگر تو اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے، اور اسلام وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں. اگر کسی کا اپنا کوئی اسلام ہے، وہ اس کے اپنا فلسفہ ہے، اس کے اپنے خیالات ہیں، اس کی اپنی پسند و ناپسند ہے جس کو وہ اسلام کا لیبل لگانا چاہتا ہے، وہ بات دوسری. چنانچہ آپ کو یاد ہوگا یہ قتل مرتد وغیرہ کے موضوع پر یہ پاکستان ٹائم میں لمبے چوڑے جو خطوط آئے، میں نے صرف ایک جواب دیا تھا کہ میں اس اسلام کا ماننے والا ہوں، مانتا ہوں پورے طور پر، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ میرا جو اسلام ہے وہ صرف قرآن پر نہیں ہے مبنی، وہ مبنی ہے قرآن پر بھی، وہ مبنی ہے سنت رسول پر بھی، وہ مبنی ہے سنت الخلفائے راشدین پر بھی، اور وہ مبنی ہے جو ہمارے ہاں اجماع ہو گیا ہے بعد میں اس پر بھی. میں تو چار چار چیزوں کا ماننے والا ہوں، صرف ایک کا نہیں. قرآن مجید کے نام سے در حقیقت فتنہ اٹھانا بہت آسان ہے، کیونکہ بنیادی باتیں زیر بحث آئی ہیں، تفصیلات کا اس میں رنگ نہیں ہے. آپ اپنا جائیں جس طرح چاہیں، اپنی پسند کے مطابق اس میں تفصیلات کا خاکہ، اس میں رنگ جو ہے وہ بھر دیں. لیکن یہ معین ہوتی چلی جائے گی چیز، قرآن کے بعد سنت رسول، سنت رسول کے بعد سنت الخلفائے الراشدین المہدیین، اور پھر جمعہ. آخر ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن آج آپ پر نازل ہو رہا ہو کہ جس طرح چاہیں آپ اسے انٹرپریٹ کر دیں. یہ 1400 سال کی تاریخ کو آپ ایک ہی جسٹ میں چاہتے ہیں کہ پھلانگ جائیں، یہ سب کچھ جو اب تک ہوتا رہا ہے اس سب کو غتربوت کر دینا. ہمارا تراث علمی، ہمارا علمی ورثہ، ہمارے ائمہ دین جنہوں نے پوری پوری زندگیاں کھپا دی اسی کام میں، پھر یہ کہ کوئی ایک نہیں، جس چیز پر چاروں ائمہ اربعہ جس پر متفق ہو گئے ہو، اب کیا کیسے ممکن ہے کہ ان کے بارے میں ہم یہ گمان کریں کہ اسلام سے باہر کی کوئی چیز ہوگی کہ جس پر امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ متفق ہو گئے. تو دین تو اصل میں بنتا ہے ان سب سے. تو اگر تو اس دین کو ماننا ہے تو دیکھیے، میں تو ابھی یہاں بات ہی کر رہا ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کا فرمان بالکل واضح، الرجال قوامون علی النساء، اور یہ احادیث میں نے آپ کو جو آخری ہو سکتی ہے وہ بتا دی کہ جو ایک آئیڈیل بیوی، اعلی ترین جو معیار ہے قرآن مجید اور حدیث نبوی کے روح سے، ایک معیاری بیوی کون ہوگی جس کا طرز عمل ان کے مطابق ہو جو احادیث کے میں نے آپ کو ابھی سنائی. اب آئیے، یہ جو تعلق ہے ازدواجی مرد اور عورت کے درمیان، شوہر اور بیوی کا، اس تعلق کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. ایک تو یہ ڈسپلن کا ہو گیا، اختیارات کا ہو گیا. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی کے ضمن میں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ طلاق کے معاملے میں دونوں مساوی نہیں ہیں. جب یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مساوات مرد و زن ایک اعتبار سے تو اسلام بھی مانتا ہے، بحیثیت انسان وہ برابر ہے، لیکن بحیثیت شوہر اور بیوی برابر نہیں ہے، ایک حاکم ہے ایک محکوم ہے، لہذا طلاق کے معاملے میں بھی دونوں کا حق یکساں نہیں ہے. الذی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ کہ جس کے ہاتھ میں یہ گرا ہے وہ مرد ہے، عورت نہیں ہے. عورت کے ہاتھ میں گرا نہیں ہے نکاح کی، وہ گراہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، وہ تو جب چاہے کھول سکتا ہے. البتہ عورت جو ہے ٹھیک ہے، اسے خلا کا حق دیا گیا ہے، لیکن اسے کسی اور تیسرے ادارے کو کنونس کرنا ہوگا. وہ ادارہ عدالت بھی ہو سکتی ہے اسلامی نظام میں، قاضی کو مطمئن کیجئے کہ واقعی یہ معاملہ نبھنے والا نہیں ہے، چلنے والا نہیں ہے، تو اسے خلا دلا دی جائے گی. وہ طلاق دے نہیں سکتی، طلاق حاصل کر سکتی. یہ فرق و تفاوت ہے، اس کو اگر سامنے نہ رکھیں گے، اگر وہ پورا فلسفہ ہو بیک گراؤنڈ میں، تو اب آپ کو کوئی الجھن نہیں ہوگی کہ واقعی یہ فرق ہونا چاہیے. اور دیکھیے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں بڑی جو کامن سینس کی بات ہے. اگر تو معاملہ آپ مان لیں کہ الرجال قوامون علی النساء، یہ حاکم اور محکوم کا رشتہ ہے، تو آج کی دنیا میں ایک بالکل مانا ہوا اصول ہے کہ کہیں بھی یہ جس طریقے سے ہمارے تجارتی ادارے یا کارخانے یہ نہیں چلتے ہیں، جہاں پہ کہ جو شخص ہے اس کا ناظم ہائر اینڈ فائر کا اختیار اس کے ہاتھ میں اگر نہیں ہے تو وہی ہوگا فساد جو آپ کی فیکٹریوں میں ہو رہا ہے. یہ جو مزدور اور کارخانے دار کے درمیان کشمکش ہے. ویسٹ میں جو نظام ہے, میں اس نظام کی اس وقت کوئی تائید نہیں کرنا چاہتا, صرف مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہاں امپلائر امپلائی ریلیشن شپ میں واضح بات یہ ہے, بڑے سے بڑے کو اسی وقت کھڑے ہو کر آپ کہہ دیجئے کہ چلے جائیے, کل سے آپ نہیں آئیں گے, بات ختم. یہ بات اگر معلوم نہ ہو تو وہ کام نہیں کرے گا. آپ مارکیٹ کا نظام ایسا بنائیے کہ ہر شخص کو اس کا حق مل رہا ہو. آپ حکومت کا نظام ایسا بنائیے کہ کوئی شخص نیچے گر کر کوئی معاہدہ نہ کرنے پر مجبور ہو جائے, کہ بھوک سے مجبور ہو کر وہ جو جائز ویجز ہیں ان سے کم پر معاملہ کسی سے کرنے کے لیے تیار ہو. ٹھیک ہے, اس کی سیکیورٹی حکومت دے. سوشل سیکیورٹی کا نظام وہاں سے ہو, یو کے میں جس طرح ہے. اسلام زکات کے ذریعے سے وہ نظام دیتا ہے کہ بھوکے نہیں مرو گے. اب یہ ہے کہ وہ شخص امپلائی جو ہے امپلائر کے ساتھ معاہدہ کرے گا تو پوری طرح اپنے حق کو منوا کر کرے گا. لیکن جب آپ نے معاہدہ کیا ہے, وہ امپلائر ہے, آپ امپلائی ہیں, ناؤ یو ہیو ٹو ورک ٹو ہز سیٹسفیکشن. اگر نہیں کام کریں گے تو وہ جب چاہے گا آپ کو نکال دے, بات ختم. یہ نہ ہو تو کام کیسے کریں گے. یہی معاملہ ہے جب مرد اور عورت کے درمیان رشتے کی نوعیت یہ ہے کہ وہ حاکم ہے یہ محکوم, تو یہاں مرد کے ہاتھ میں وہ گرا ہے, جب چاہے کھول دے. عورت کے ہاتھ میں وہ گرا نہیں ہے. عورت وہ حق وصول کر سکتی ہے کسی اور تھرڈ ایجنسی کی وساطت سے, لیکن یہ نہیں کہ جب چاہے کھڑے ہو کر وہ بھی تین طلاقیں شوہر کو دے اور چھٹی حاصل کر لے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ فرق و تفاوت نظام طلاق میں اسلام کا ہے. دیکھیے, یہی تو ہے در حقیقت وہ پیچیدہ مسائل جو میں نے آپ سے عرض کیے تھے کہ جو انسانی عقل انہیں حل نہیں کر سکتی. یا تو ایک انتہا کو نکل جائیں گے, طلاق کا کوئی حق ہی نہیں, نہ مرد کو نہ عورت کو, باندھو انہیں زبردستی. احمقانہ بات ہے, غیر فطری بات ہے, پاگل پن ہے. یہ رشتہ اس طرح زبردستی باہر کے دباؤ سے بدھا نہیں رکھا جا سکتا. سیپریشن کا معاملہ رکھیے, اور سیپریشن کا معاملہ رکھا تو مساوی کر دیا. دوسری حماقت, ایک انتہا سے نکلے دوسری انتہا کو جا پہنچے, مساوی نہیں. مرد اور عورت کے درمیان فرق رکھیے. یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر مرد اپنے اس اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو معاملہ صرف اس دنیا کا تو نہیں ہے, جائے گا کہاں, پکڑا ہوا آئے گا اللہ کے ہاں. کوئی نیکیوں کی پونجی اگر اس کے پاس ہے تو وہ دے گا وہاں اپنی اس بیوی کو جس پر اس نے دنیا میں ظلم کیا ہے, اور اگر نیکیوں کی پونجی اس کے پاس نہیں ہے تو اس بیوی کی برائیاں جو ہیں, اس کے گناہ جو ہیں, وہ اس کے کھاتے میں درج ہو جائیں. اسلام صرف دنیا کو سامنے رکھ کر تو بات نہیں کرتا. اسلام کے ساتھ تو در حقیقت ایمان بالآخرت ہے اصل قوت جو اس کے نظام کو چلانے والی ہے. یہاں کوئی زیادتی کسی نے کسی پر کر لی تو جائے گا کہاں. وہ زیادتی کر کے کوئی اسکاٹ فری جو ہے کوئی نظام نہیں ایسا کہ وہ چلا جائے, پکڑا جائے گا. لیکن یہ کہ یہاں کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے اختیار دینا پڑے گا. یہ صحیح ہے کہ اختیار جہاں ہے اس کے غلط استعمال کا بھی امکان ہے, کوئی شک نہیں. وہ تو جس طریقے سے آپ کسی محکمے میں آخری اختیار کسی کو دیتے ہیں, اس کے غلط استعمال کا امکان رہے گا. لیکن یہ کہ یہاں نظم قائم کرنے کے لیے وہ اختیار دینا لازم ہے, ناگزیر ہے, اس کے بغیر وہ نظم قائم نہیں رہے گا. یہی ہے در حقیقت اس طلاق کے معاملے میں جو فرق و تفاوت رکھا ہے شریعت اسلامی. اب جو اس مسئلے کا دوسرا پہلو ہے, میں اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ نظم کے علاوہ جو چیز مطلوب ہے اس رشتہ ازدواج میں وہ باہمی محبت بھی ہے, الفت بھی ہے, مودت بھی ہے, ایک دوسرے کے احساسات کا پاس بھی ہے, ایک دوسرے کی عزت نفس کو ملحوظ رکھنا بھی ہے, دل جوئی بھی ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر اعتماد ہے. میں نے پہلے جتنے الفاظ استعمال کیے ان کو بریکٹ کر لیجئے ایک جگہ, اور دوسرا جو آخر میں لفظ استعمال کیا, اعتماد. یہ ایک مکمل شق ہے. مرد کو یہ اعتماد ہو کہ میری بیوی بد چلن نہیں ہے, یہ کسی اور کی اولاد میرے سر نہ تھوپ دے گی, یہ اعتماد. بیوی کو یہ اعتماد ہو کہ میرا شوہر جو ہے
وہ ادھر ادھر گندگی میں منہ پارتا نہیں پھرتا ہے. یہ اعتماد
در حقیقت اس گھر کے ادارے میں یوں سمجھیے کہ اس میں صحت اور درستی اور صحیح رخ اس کو قائم رکھنے کے لیے نہایت اہم ہے.
اس کے لیے قرآن مجید نے جو دو گنا پروگرام بنایا, ٹو پرانگڈ ہے اس کا پروگرام, اس پر تو گفتگو کروں گا میں اگلی مرتبہ. ایک طرف تو یہ کہ زنا کی سزا وہ سخت مقرر کی ہے کہ جس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. دوسری طرف زنا کے جو داعیات ہیں, جو محرکات ہو سکتے ہیں, ان کا سدے باب کیا ہے, دور دور جا کر قدغنے لگا دیے. قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, یہ کہا زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. چنانچہ اس نے جہاں جہاں محرکات ہو سکتے ہیں, وہ راستے جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں, ان پر دور دور رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں تاکہ زنا کے قریب بھی کوئی نہ پھٹے. یہ جو دو ہے در حقیقت اور متوازن ہے یہ نظام, زنا کی سزا اور وہ انتہائی سخت, لیکن زنا کے محرکات اور داعیات اور اس کے محرکات جو ہو سکتے ہیں ان پر قدغنے, ان کا سد باب جس طریقے سے کیا ہے, اس دونوں پہلوؤں پر تو گفتگو ہوگی انشاءاللہ اگلی مرتبہ. آج میں نے وہ جو درمیانی بات کہی تھی اس کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ محبت اور الفت, باہمی مودت, اس میں ایک رخ تو وہی ہے کہ جو والدین اور اولاد والے معاملے میں, کہ اس میں جو فطری اور جبلی عنصر ہے محبت کا, اس کو تو ذرا اس کی لگام تھام کر رکھو, کھینچ کر رکھو, وہ حد سے تجاوز نہ کر جائے. ایسا نہ ہو کہ بیوی کی دلجوئی میں اور بیوی کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کے حرام کو حلال کر بیٹھو, اس کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حرام میں منہ مارنے لگو, اس کی دلجوئی کے لیے والدین کے حقوق پر ہاتھ صاف کرنے لگو. یہ کرو گے تو یہ تو ہلاکت ہے, بربادی ہے. اس میں تو وہی دو باتیں نوٹ کر لیجیے جو آج میں نے شروع میں گنوا دی تھی, کہ ایک تو وہ منفی ہدایت ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. یہاں بھی ازواج مقدم ہے. اہل ایمان جان لو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں, ان سے بچ کر رہو. یہ جو محبت ہے فطری اور طبعی اور جبلی, یہ محبت کہیں حد سے بڑھ کر تمہاری عاقبت کی بربادی کا سبب نہ بن جائے. دوسری طرف پوزیٹو رول دیا, او انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. بیوی صرف تمہارے لیے اپنی خواہش نفسانی کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ نہ بن جائے. اللہ نے تمہاری تحویل میں دی ہے, وہ امانت ہے اللہ کی تمہارے پاس. جس طرح اولاد جو ہے اللہ نے تمہاری تحویل میں دی ہے, وہ امانت ہے تمہارے پاس اللہ کی. اہل اور عیال, بیوی اور بچوں کو, ان کو آگ سے بچانے کی کوشش کرنا یہ تمہارا ایک مثبت فرض ہے. ان کی صحیح تربیت ہو, ان کو صحیح رخ پر لاؤ, ان کو اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت کا خوگر کرو, ان کو واجبات شرعی اور واجبات دینی کی ادائیگی پر آمادہ کرو. تو یہ تو وہی دو چیزیں ہو گئیں جو کہ والدین اور اولاد کے بارے میں عرض کر چکا. ایک اس میں جو اضافی پہلو ہے وہ میں آج چاہتا ہوں, اور وہ در حقیقت بیلنس کرتا ہے اس حاکم اور محکوم کے رشتے کو, کہ انتہائی تاکید فرمائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی. دیکھیے, جیسے قانونی طور پر میں نے عرض کیا کہ اولاد والد کی ہے, تو اخلاقی جو حقوق ہیں اس میں والدہ کو والد پر مقدم کر دیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اسی طریقے سے قانون میں, نظام میں, اس نظم کی پابندی کے اعتبار سے تو عورت محکوم ہے, مرد حاکم ہے, شوہر حاکم ہے, بیوی محکوم ہے. لیکن اب جو تاکید کی جا رہی ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھو, ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں جس کو امام ترمذی لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اکمل المومنین ایمانن، حضور نے فرمایا ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل مومن جو ہے مسلمانوں میں وہ ہے جو احسنہم خلقا، جو اخلاق کے اعتبار میں ان سے سب سے اچھا ہے۔ یہ تو بالکل وہ سادہ بات ہے، وہ مسلم اصول ہے جو احادیث میں بڑے مختلف اسالیب سے بہت سی احادیث میں آیا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا مومن کون ہے، آپ نے فرمایا جس کا کہ اخلاق اچھا ہے، مومن وہ ہے۔ لیکن اس حدیث میں اضافہ فرمایا خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے حق میں بہترین نیک سلوک کا جو ہے معاملہ، ان کی دل جوئی، ان کے احساسات کا خیال، ان کی عزت نفس کو بھی ٹھیس نہ پہنچنے دی جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو مد نظر رکھنے اور ملحوظ رکھنے کا حکم جو ہے مرد کو دیا جا رہا ہے۔ وہ حدیث جو میں نے آج شروع میں پڑھی تھی جس کو امام مسلم لائے ہیں رحمہ اللہ، یہ ہمارے ہاں در حقیقت جو ویلیو سٹرکچر ہے، کس چیز کی کیا قدر و قیمت ہے، حضور فرماتے ہیں اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، عمر ابن العاص جو ہے وہ فاتح مصر اور گورنر مصر کے، عرب نے جو چوٹی کے چند سیاستدان پیدا کیے ہیں اسٹیٹسمین، ان میں سے ایک ہے عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ جو راوی ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، یہ حدیث تو میں چاہوں گا کہ آپ اس طرح سنیے کہ یاد ہو جائے، یہ دنیا بس برتنے کی چیز ہے۔ اول تو یہ کہ ایک مومن کے طرز عمل کے لیے یہ الفاظ جو ہے دو، الدنیا متاع، یہ گویا کہ بالکل اصول اور جڑ اور بنیاد، اس میں ترک دنیا بھی نہیں، برتنے کی چیز ہے برتو، لیکن دنیا پرستی بھی نہیں، حب دنیا کی بھی نفی، منزل یہ نہیں ہے، منزل کوئی اور ہے، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، لیکن متاع ہے، استعمال کی چیز ہے، الدنیا متاع و خیر متاع المرأة الصالحة، لیکن اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں انسان کو ملی ہیں اسباب زندگی کے طور پر، ان میں جان لو کہ بہترین دولت، بہترین چیز، سب سے زیادہ قابل قدر شے جو ہے وہ ایک ایسی بیوی ہے کہ جو نیک ہو، وفادار ہو، اس سے زیادہ قیمتی متاع اس متاع دنیاوی میں اور کچھ نہیں۔ تو یہ ہے وہ ویلیو سٹرکچر، اس سے آپ سے آپ کو ایک قدر و قیمت کا احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب قدر کا یہ احساس پیدا ہوگا تو طرز عمل میں اس کا عکس، اس کی جھلک نظر آئے گی۔ الدنیا متاع و خیر متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم۔ ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم الی نسائکم وانا خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے حق میں بہترین ہو۔ یہ توازن آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ صرف کتاب اللہ اور حدیث نبوی میں ممکن ہے اور کہیں ممکن نہیں۔ وہ آیت جو میں نے آج دو تین مرتبہ پڑھی ہے اس کا آدھا ٹکڑا اصل میں پڑھتا رہا ہوں، توازن کا آپ کو اندازہ ہوگا سورہ تغابن کی اس آیت کا، کہ ایک طرف تو یہ فرمایا کہ بیویوں اور اولاد سے بچو، ان میں تمہارے دشمن ہیں، لیکن دوسری طرف فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ جو گھر کا ادارہ ہے اسے میدان جنگ کا نقشہ پیش نہیں کرنا چاہیے. اس میں محبت اور مودت کی چاشنی اگر نہ ہو تو یہ تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے یہی گھر. اور یہی گھر جو ہے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اگر اس میں باہمی محبت ہے, الفت ہے, مودت ہے. روکھا سوکھا کھا کر بھی وہ خاندان جو ہے وہ بڑی اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کرتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو, اعتماد نہ ہو, باہمی محبت اور الفت نہ ہو اور مودت نہ ہو, تو چاہے ریل فیل ہو رہی ہو دنیاوی چیزوں کی اور عیش کے سارے سامان فراہم ہو, لیکن وہ گھر جو ہے وہ جہنم کا نقشہ پیش کرتا ہے. انسان اس میں داخل ہوتے ہی محسوس کرتا ہے جیسے کہ میں کسی بھٹی میں آ گیا. لہذا فرمایا کہ اگر ان سے غلطیاں ہو جائیں, اپنے آپ کو تو بچاؤ لیکن ان کے ساتھ تمہارا معاملہ نرمی کا ہو. اگر تم انہیں معاف کرتے رہو, وَإِن تَعْفُوا, اگر معاف کرتے رہو, وَتَصْفَحُوا, اور نظر انداز بھی کیا کرو. ہر چیز پر پکڑنا اور ہر وقت پکڑنا یہ بھی یہ در حقیقت حکمت کے مطابق نہیں ہے. کبھی انسان دیکھا اندیکھا بھی کر دے, سنا انسنا بھی کر دے, یہی ہے صف, رخ دوسری طرف کر لینا گویا کہ دیکھا ہی نہیں. ان تعفو و تصفحو و تغفرو, پھر وہی مغفرت, بخش دیا کرو, درگزر کیا کرو, ڈھانپ دیا کرو. مغفرت کا اصل مفہوم ہے ڈھانپ دینا. مغفر کہتے ہیں خود کو جو سر پر پہنا جاتا ہے تلوار کی وار سے بچانے کے لیے, یا اب بھی بہرحال بلٹ سے آپ سر کو تو خاص طور پر بچانا چاہتے ہیں, تو وہ ہے مغفر, سر کو ڈھانپنے والی چیز. مغفرت یعنی کسی گناہ یا غلطی کو ڈھانپ دیا جائے, پردہ پوشی کی جائے. یہ تین الفاظ جو تقریباً ہم معنی ہیں, مترادف ہیں, ان تین کو لے آئے یہاں پر. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور الرحیم. یہی توازن آپ کو یہاں مل رہا ہے. ایک طرف تو یہ عورت کا کام ہے مرد کا کہنا ماننا, فرما برداری, یہ اس کا وصف اول ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب, لیکن مرد کا کام ہے اس کی دلجوئی, اس پر نرمی کا معاملہ کرنا, اس کے ساتھ درستی سختی کے ساتھ پیش نہ آنا. تو فرمایا کہ خیرکم الی نسائہم وانا خیرکم لاہلی, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے اہل و عیال کے حق میں بہترین ہیں. اور پھر چونکہ سب سے بہتر تو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے, تو اگرچہ وہ چیز آپ سے آپ بھی ظاہر تھی لیکن حضور نے مزید واضح کیا, وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور جان لو میرا طرز عمل یہ ہے کہ میں اپنی بیویوں کے حق میں تم میں سب سے بہتر ہوں, سب سے زیادہ نرم خو ہوں, سب سے زیادہ نرمی کرنے والا ہوں, سب سے زیادہ شفقت برتنے والا ہوں, سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میرے اندر موجود ہیں جس کی کہ میں تمہیں تلقین کر رہا ہوں. دلجوئی کا معاملہ تو حضور کا اپنی ازواج کے ساتھ یہاں تک تھا, اتنی نرمی تھی کہ صحابہ کرام کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ ازواج مطہرات پر جو نرمی حضور فرما رہے ہیں اس کی وجہ سے کہیں ہماری خواتین کو غلط تاثر نہ لے لیں, ان میں سرکشی پیدا نہ ہو جائے, تمرد پیدا نہ ہو جائے. حضرت عمر نے آ کر ایک مرتبہ گلا بھی کیا ذرا انڈائریکٹ وے میں کہ حضور جب تک ہم مکے میں تھے ہم اپنی عورتوں پر پوری طرح حاوی تھے, وہ قوامین علی النساء والا مسئلہ تھا. یہاں جب سے ہم مدینے میں آئے ہیں یہاں جو انصار کی خواتین تھیں یہ مردوں پر کچھ حاوی تھیں, ہماری عورتیں بھی اب وہ جس کو کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو ہماری خواتین میں بھی یہ کچھ رنگ پیدا ہو رہا ہے. تو اس کا شکوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے. ازواج مطہرات کو حضور نے کافی لیٹیچیوڈ دیا ہوا تھا گفتگو میں, وہ بہرحال بیوی بیوی ہے, ہر وقت وہ سراپا نیاز ہی تو نہیں ہوتی، کبھی ناز کا پہلو بھی ہے، اور وہ بھی اس کے وجود کا ایک جزو لا ینفک ہے، وہ نہ ہو تو وہ پھر عورت نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے، کچھ واقعات چونکہ مل جاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس طرح کا کوئی معاملہ حضور سے کر لیتی تھی، اسے کچھ لوگ ہیں جو لے اڑے ہیں اور بڑے غلط اس کو رنگ میں پیش کر کے، تو ان دونوں پر بغض اپنا نکالتے ہیں، جو بغض نکالنا چاہتے ہیں حضرت ابو بکر پر اور حضرت عمر پر رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ عائشہ بیٹی ہے ابو بکر کی، حفصہ بیٹی ہے عمر کی رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ معاملہ در حقیقت کیا تھا؟ حضور کی وہ نرمی، حضور کا وہ دلجوئی کا انداز، وہ سختی اور درستی نہیں۔ حضور کے مزاج میں تو ظاہر بات ہے کہ یہ مروت جو ہے یہ تھی ہی بہت زیادہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، لہذا خواتین کے ہاں بھی یہ معاملہ نظر آتا۔ لیکن توازن اب حضور والا کوئی رکھے۔ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور ہمارے ماں بہن بیٹھے ہوتے تھے، اور حضور کی گھریلو زندگی جو ہے وہ اس طرح کی نہیں تھی جیسے ہمارے ہاں جو زیادہ ہی متکشف قسم کے مذہبی لوگ ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی محبت کی چاشنی نظر نہیں آتی، وہ معاملہ نہیں تھا۔ حضور ہمارے ماں بہن ہوتے تھے، پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تھی اٹھ کر ایسے چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہ ہو کہ ہم کون ہیں۔ یہ توازن پیدا کرنا در حقیقت یہ ہے کمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نرمی بھی ہو لیکن ساتھ یہ طرز عمل موجود ہو۔ اس زمن میں بھی ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں، یہ واقعہ اصل میں اس واقعے کے ساتھ جڑتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضور نے آ کے شکایت کی کہ ہماری خواتین جو ہیں ذرا کچھ سرکشی کی طرف آ رہی ہیں، انصار کی خواتین کو دیکھ کر، تو ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ذرا ان کو سزا بھی دیں۔ حضور نے اس کی اجازت دی، ٹھیک ہے، سرکشی ہے، نشوز ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، جسمانی سزا دینے کا حق ہے تادیب کے لیے، لیکن اس کا پھر لوگوں نے کچھ ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ انسانی معاملات میں یہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ اس پر پھر حضور کے ازواج کے پاس خواتین کی آمد و رفت شروع ہوئی کہ ہم پر اب یہ اس طرح کا معاملہ ہونے لگا ہے، تو حضور نے پھر خطبے میں فرمایا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، لقد اطاف بآل بیت محمد نساء یشکون ازواجہن، محمد کے گھر والوں کے پاس عورتوں کا تاتا بن گیا ہے جو اپنے شوہروں کی شکایتیں لے کر آئیں۔ ازواج مطہرات ہی کے پاس جا سکتی تھی، انہوں نے ذکر کیا، تو حضور نے پھر خطبے میں ارشاد فرمایا، لقد اطاف بآل بیت محمد نساء، اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے، آل اور آل بیت مراد کون ہے؟ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات، یشکون ازواجہن، وہ سب اپنے شوہروں کی کچھ شکایتیں لے کر آئیں، لیس اولئک بخیارکم، مجھ سے ایک بات سن لو، وہ لوگ تم میں سے بہتر لوگ نہیں جن کی یہ شکایتیں مجھ تک پہنچی ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں۔ یعنی یہ کہ ان شکایتوں کا پیدا ہونے کا موقع جنہوں نے دیا ہے، معلوم ہوا کہ وہ اپنے اس رویے میں وہ اعتدال پیدا نہیں کر سکے کہ جو اعتدال پیدا کرنا ضروری ہے۔ نظم قائم بھی رکھو لیکن وہ ہو بھی درستی کے ساتھ نہیں، وہی انداز ہو جو محمد رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آپ ان کے اپنے مسلمانوں کے حق میں بڑے نرم خو ہیں، اگر آپ درست خو ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے یہ بھیڑ چھٹ جاتی۔ نظم قائم رکھو، الرجال قوامون علی النساء کے مطابق، لیکن اپنا رویہ ان کے ساتھ رکھو، وہ دل جوئی اور اس نرمی کا کہ جو ان احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس توازن کو قائم کرنے کی توفیق عطا۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔